السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
کی بھارت کے جوہری پروگرام سے متعلق تشویش، دونوں ملکوں کو اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تجزیہ کار اسلام آباد سے، میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان پر امریکی ویزا پابندی کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ۔
امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اپنے بھارتی ہم منصب منوہر پریکر سے فون پر بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاعی تعلقات کو آگے بڑھانے پر گفت و شنید کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
بھارتی پارلیمان پر 15 برس پہلے ہوئے حملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیری باغی افضل گورو کی برسی پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عام ہڑتال، سری نگر میں حفاظتی پابندیاں عائد۔ میں ہوں یوسف جمیل، تفصیلات
ذرا
دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، عراق میں موجود چوٹی کے ایک امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے اندر داعش سے نمٹنے پر مامور افواج موصل اور رقہ پر دہشت گرد گروپ کا قبضہ خالی کرا لیں گی۔ کینیا کی ایک اعلی عدالت نے جمعرات کے روز فیصلہ سنایا ہے کہ داداب کے پناہ گزین کیمپ کو حکومت بند نہ کرے، کیونکہ یہ غیر آئینی اقدام ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپیل کورٹ کی جانب سے سفری پابندیوں کے مقدمے میں کڑی چھان بین اور سوال و جواب کے بعد بدھ کے روز امریکہ کی عدالتی نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عدالتی نظام بہت زیادہ سیاست کے اثر میں آ گیا ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سپریم کورٹ کے نامزد جج نیل گورسچ کے ایک ترجمان نے صدر کی عدلیہ پر تنقید کو حوصلہ شکن اور مایوس کن قرار دیا ہے۔ اور امریکہ کی سینٹ نے بدھ کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد اٹارنی جنرل کی توثیق کر دی ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امیگریشن پابندیوں والے ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہوگا۔ ترجمان کے بقول واشنگٹن اور اسلام آباد معمول کے مطابق اعلی سطحی رابطوں میں ہیں، اور آئندہ بھی باہمی تعاون کے ماحول کو برقرار رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستانی شہریوں پر ویزا پابندی سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کے انتظامی حکم نامے کے تحت ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے شہریوں کے امریکہ آنے پر 90 دن کی پابندی عائد کی گئی تھی۔ اگرچہ پاکستان اس فہرست میں شامل نہیں، لیکن ان خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کو بھی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کے اس انتظامی حکم نامے پر امریکی عدالت کے ایک جج نے عمل درآمد روک دیا تھا، اور اب یہ معاملہ عدالت میں ہے۔
We are in touch with the new administration in Washington DC and have been assured that no proposal to include Pakistan in the list of or the expansion of the that list you're talking about is
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ ہم نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان کو ویزا پابندی کی فہرست میں شامل کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے بھی ایک واضح بیان سامنے آ چکا ہے۔
پاکستان اینڈ یو ایس ڈو ہیو ریگولر ہائی لیول ایکسچینجز اینڈ وی لک فارورڈ ٹو مینٹیننگ دی مومنٹم ان اور ایکسچینجز ان دی ٹائمز۔
نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تواتر کے ساتھ اعلیٰ سطحی رابطے ہیں، اور انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ آنے والے وقت میں ان میں مزید تیزی آئے گی. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل سے ملاقات کی تھی. صدر ٹرمپ کی انتخابات میں کامیابی اور منصب صدارت سنبھالنے کے بعد پاکستان کی حکومت کی طرف سے سامنے آنے والے بیانات میں نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا. واضح رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں داخلے سے متعلق انتظامی حکم نامے کا تعلق کسی مذہب سے تعلق رکھنے والوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دہشت گردی کو روکنے اور امریکہ کو محفوظ بنانے سے ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے بھارت کے مبینہ خفیہ نیوکلیئر سٹی تعمیر کرنے اور دو براعظموں کے درمیان مار کرنے والی بیلسٹک میزائل کی تیاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے. دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کے اس اقدام سے خطے میں دفاعی توازن بگاڑ کا شکار ہوگا. نئی دہلی نے اس پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان نے بھارت کی طرف سے مبینہ طور پر جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں اضافے اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے خطے کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے اپنے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کرنے کے لیے مبینہ طور پر ایک خفیہ جوہری سٹی بھی تعمیر کیا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بھارت کی طرف سے روایتی اور جوہری ہتھیاروں میں اضافے کو پاکستان اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے اس معاملے کا نوٹس لینے پر زور دیا ہے. نفیس زکریا نے دعویٰ کیا کہ بھارت نے حال ہی میں جوہری ہتھیاروں کی حامل آبدوز کو بھی اپنے بحری بیڑے میں شامل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ایسا جوہری مواد کا ذخیرہ موجود ہے جو ان کے بقول جوہری توانائی کے عالمی ادارے آئی اے ای اے کے تحفظات کے نظام کے تابع نہیں ہے. بھارت کی طرف سے فوری طور پر پاکستان کے اس دعوے اور تشویش پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. البتہ بھارت یہ کہتا آیا ہے کہ اس کا سول جوہری پروگرام آئی اے ای اے کے وضع کردہ طریقہ کار کے عین مطابق ہے. اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ وہ اس کو محدود کرنے کے لیے بات چیت کریں.
تشویش یہ کہ جتنا بھی مٹیریل بڑھتا جائے گا فسائل مٹیریل ریجن میں اس کا جو ہے نیوکلیئر ریڈیولوجیکل ٹیررزم یا مس ہینڈلنگ یا ایکسیڈنٹل یوز اس کے چانسز بھی بڑھتے جائیں گے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو انکریز آف چانسز ہے اس سے بھی خطے کی جو ہے سیکیورٹی جو ہے خطے کی انسیکیورٹی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جائے گی.
ظفر جسپال.
ادھر بھارت کے دفتر خارجہ کے ترجمان وقاص سروپ نے نیوکلیئر سٹی سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے. اور اب کچھ مزید خبریں. عراق میں موجود چوٹی کے ایک امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے اندر داعش سے نمٹنے پر معمول افواج موصل اور رقہ پر دہشت گرد گروپ کا قبضہ خالی کرا لیں گی. بدھ کے روز شمالی بغداد سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل اسٹیفن ٹاؤنسینڈ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داعش چلا گیا ہے. داعش کے جنگجو چند ہی ماہ کے اندر پھر سے لڑائی کا رخ اختیار کریں گے، لیکن وہ مادی طور پر خلافت کا دعویٰ نہیں کر پائیں گے. عراقی افواج نے دریائے دجلہ کے مشرق میں موصل کے علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اور توقع ہے کہ بہت جلد وہ شہر کے مغربی علاقے کی جانب پیش قدمی کر چکے ہوں گے. موصل عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا شہر ہے. جہاں تک رقہ کا تعلق ہے، امریکی قیادت والے اتحاد کو توقع ہے کہ داعش کے اس فل واقع دارالخلافے کو آئندہ چند ہفتوں کے اندر اندر خالی کرا لیا جائے گا. کینیا کی اعلی عدالت نے جمعرات کے روز فیصلہ سنایا ہے کہ داداب کے پناہ گزین کیمپ کو حکومت بند نہ کرے، کیونکہ یہ غیر آئینی اقدام ہے. اس کیمپ کی بندش کا خطرہ سن 2016 سے منڈلا رہا تھا، جب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ صومالی پناہ گزینوں کو نومبر سن 2016 تک واپس صومالیہ بھیج دے گی اور پناہ گزینوں کے امور کا محکمہ بند کر دیا جائے گا. کینیا کا کہنا تھا کہ یہ اقدام سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے. داداب دنیا کا سب سے بڑا پناہ گزین کیمپ ہے، جس میں تقریباً 3 لاکھ پناہ گزین رہ رہے ہیں اور ان میں زیادہ تعداد صومالیوں کی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپیل کورٹ کی جانب سے سفری پابندیوں کے مقدمے میں کڑی چھان بین اور سوال و جواب کے بعد بدھ کے روز امریکہ کے عدالتی نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عدالتی نظام بہت زیادہ سیاست کے اثر میں آ گیا ہے۔ بدھ کے روز صدر ٹرمپ نے واشنگٹن میں بڑے شہروں کے پولیس کے چند سو سربراہوں اور عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ میں اسے جانبداری یا تعصب نہیں کہوں گا۔ ابھی تک ہمارے پاس فیصلہ نہیں آیا ہے، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عدالتیں بہت زیادہ سیاسی ہو گئی ہیں، اور یہ ہمارے عدالتی نظام کے لیے بہت اچھا ہوگا اگر وہ ہمارا بیان سمجھ سکیں اور وہ کر سکیں جو صحیح ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سپریم کورٹ کے نامزد جج نیل گورسچ کے ایک ترجمان نے صدر کی عدلیہ پر تنقید کو حوصلہ شکن اور مایوس کن قرار دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق گورسچ نے یہ بات بدھ کو ڈیموکریٹ سینیٹر ریچرڈ بلیو مینتھال سے ملاقات میں کی۔ ترجمان کے مطابق ریپبلکن جماعت کی پالیسیوں کی حکمت عملی کے کام سے منسلک ہیں، اور گورسچ کی سینٹ میں ان کی نامزدگی کے معاملے میں رہنمائی کے لیے وائٹ ہاؤس نے ان کی خدمات حاصل کی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کے نام اپنے ایک خط میں کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری تعلقات کے فروغ کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں، اگرچہ دونوں رہنماؤں کے درمیان صدر ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ تاہم اس تازہ اقدام کو دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں کمی کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ خط میں صدر شی کی طرف سے ٹرمپ کے صدر بننے پر ان کے نام بھیجے گئے تہنیتی پیغام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چین کے عوام کو نئے قمری سال کی مبارکباد دی ہے۔ بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ صدر شی کے ساتھ مل کر ایسے تعمیری تعلقات کے فروغ کے لیے کام کرنے کے خواہاں ہیں جو دونوں ملکوں امریکہ اور چین کے مفاد میں ہوں۔ اگرچہ صدر ٹرمپ کے منصب سنبھالنے کے بعد سے اب تک دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت نہیں ہوئی ہے، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی انتخاب میں کامیابی کے بعد دونوں رہنماؤں نے بات کی تھی۔ چینی وزارت خارجہ نے اس پیغام پر مثبت اظہار کیا ہے۔ وزارت کے ترجمان لو کانگ نے جمعرات کے روز کہا،
وہ
کہہ رہے ہیں ہم صدر شی جن پنگ اور چینی عوام کے لیے صدر ٹرمپ کی طرف سے نئے سال کی مبارکباد کے پیغام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چین کی نظر میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں فروغ کی بہت اہمیت ہے۔ جیسا کہ صدر شی جن پنگ نے واضح کیا ہے کہ چین اور امریکہ یہ خصوصی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ وہ عالمی امن اور استحکام اور خوشحالی کو فروغ دیں۔ چین امریکہ کے ساتھ باہمی احترام، باہمی مفادات اور کسی تنازع کے بغیر تعاون کے اصولوں پر آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ یہ تھے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے الفاظ۔ امریکہ کی سینٹ نے بدھ کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد اٹارنی جنرل کی توثیق کر دی ہے۔ الاباما سے تعلق رکھنے والے جیف سیشنز ایک طویل عرصے تک ریپبلکن سینیٹر رہ چکے ہیں۔ بطور اٹارنی جنرل توثیق کے لیے انہیں 47 کے مقابلے میں 52 ووٹ ملے ہیں۔ اپنی توثیق کے بعد جیف سیشنز نے ساتھی سینیٹروں سے خطاب میں کہا کہ یہ ان کے لیے خصوصی اعزاز کی بات ہے۔ سینٹ کی عدلیہ سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین اور آئیوا سے ریپبلکن سینیٹر چیک گراسلی نے کہا کہ ہم انہیں ایک بہت ہی دیانتدار شخص کے طور پر جانتے ہیں، وہ اپنی بات کا پاس رکھتے ہیں، وہ ایک ایسے شخص ہیں جو عدل و انصاف اور اس سے بھی بڑھ کر وہ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ آیا اخوان المسلمین کو دہشت گرد گروپ قرار دیا جائے جو مشرق وسطی بھر میں اسلام نواز تحریک ہے، جس کا آغاز 1928 میں ہوا اور جس سوچ کے ہم نواؤں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس اقدام سے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ پہلے ہی سے کشیدہ تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، جبکہ مشرق وسطی میں یہ خیال مزید زور پکڑے گا کہ نئی انتظامیہ اسلام مخالف ہے جو سیاسی طور پر اسلام کے حامیوں اور جہادیوں کو ایک ہی جیسا سمجھتی ہے۔ اخوان کی بنیاد مصر کے شہر اسماعیلیہ میں رکھی گئی تھی جو شرعی قانون کے مطابق امن درامی پر زور دیتا ہے۔ تاہم عرب اسپرنگ کی شورش کے بعد گروپ سے منسلک ریاستیں جن میں تیونس اور لیبیا شامل ہیں شرعی قانون اختیار کرنے پر تضاد رکھتی ہیں۔ तुर्की की फौज ने बुध के रोज कहा है कि तुर्की की मदद के साथ शामी बागी फोर्सेस ने हिकमत अमली की हामिल पहाड़ियों के मुजफ्फात का कंट्रोल संभाल लिया है, जो अलबाब के कस्बे में दाइश के जेर कब्जा इलाका है। शाम में जारी लड़ाई के दौरान इंसानी हकूक पर निगाह रखने वाले बरतानिया में कायम इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि तुर्क अफवाज और इत्तेहादी शामी बागियों ने मंगल की रात गए एक कार्रवाई की और अलबाब के मगरबी मुजफ्फात में इलाके पर कब्जा हासिल कर लिया। यह कस्बा शिमाली शाम का एक कलीदी इलाका है, जो रफ्ता रफ्ता कसीर फरीकी तनाजे का मरकज बनता जा रहा है। तो ये तो वो खबरें और रिपोर्टें थीं जो हमने आपको फेसबुक लाइव पर दिखाई और सुनवाई, और वेबसाइट पर और रेडियो पर हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। आज की हमारी फेसबुक लाइव की इस टीम में शामिल थे मंसूर काजिम, सादिया असद और आमना आसिम, और दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में हमारे साथ हैं प्रोड्यूसर शहनाज नफीस और इंजीनियर ऑडियस रेकस। तो वेबसाइट पर हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से खालिद हमीद को इजाजत, अल्लाह हाफिज।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, उर्दू voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं उर्दू voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
अमेरिका के वजीर दिफा जेम मैटिस ने अपने भारतीय हम मनसब मनोहर पारेकर को टेलीफोन किया है और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शोबों में तावन बढ़ाने के अज़्म को दोहराया है। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में गुज़श्ता माह मैटिस के वज़ीर दिफा का ओहदा संभालने के बाद दोनों रहनुमाओं में ये पहला राबता है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी कैप्टन जेफ डेविस ने एक बयान में कहा कि पहली बातचीत में जिम मैटिस ने दोनों मुल्कों के माबेन हालिया बरसों में दो तरफा दिफाई ताउन में होने वाली शानदार पेशरफ्त को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने अमेरिका और भारत के बाहमी रिश्तों की स्ट्रेटजिक अहमियत और आलमी अमन इस्तेकाम में भारत के किरदार को उजागर किया। एक सीनियर तजियाकार एयू आसिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि अमेरिका के नज़दीक भारत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों मुल्कों में बाज ऐसे मामलात भी हैं जो भारत के लिए परेशान कुन हैं। उन्होंने इस सिलसिले में H-1B वीज़ा का हवाला दिया।
जहाँ तक हिंदुस्तान और अमेरिका से ताल्लुकात का मामला है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर अमेरिका बनने के बाद उन्होंने जिन 5 मुल्कों को सबसे पहले फ़ोन किया है उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। इस अहमियत के पेश नज़र ये खुशगुमानी यकीनन होती है कि अमेरिका हिंदुस्तान को अपने फ्यूचर प्लान में बहुत अहमियत देता है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान में हुकूमती सतह पर और यहाँ के बाशिंदगान की सतह पर ये तस्वीर ज़रूर पाई जाती है कि जो जोर अमेरिका फर्स्ट का दिया जा रहा है, ये उसका अपना बुनियादी हक है कि वो जोर अपने मुल्क पर दे, अपने बाशिंदों पर दे, लेकिन उससे जो और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं अमेरिका की जो यहाँ अपनी यूनिट रखती थी, और उससे ज़बरदस्त तौर पर बेरोजगारी का बहरान पैदा हो रहा है।
ख्याल है कि अमेरिका के ऐमाने नुमाइंदगान में एक ऐसा बिल गुज़श्ता दिनों पेश किया गया है जिसमें H-1B वीज़ा रखने वाले मुलाज़मीन की तनख्वाह को दोगुना करके $1,30,000 सालाना करना ज़रूरी करार दे दिया गया है। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत समेत दीगर मुल्कों से IT प्रोफेशनल्स को मुलाजिम रखना मुश्किल हो जाएगा। वजारत खारजा के तर्जुमान विकास रूप ने गुज़श्ता दिनों एक बयान में कहा कि माजी में भी ऐसे बिल पेश किए जा चुके हैं। हम ट्रंप इंतजामिया और अमरीकी कांग्रेस से आला सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो इस मामले में हमारी पोजीशन से पूरी तरह वाकिफ हैं, हमें कबल अज़ वक्त कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। वाज़ह है कि मज़कूरा बिल के पेश किए जाने के बाद भारत में मुतअद्दिद कंपनियों के शेयर्स बुरी तरह नीचे आ गए थे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
امیگریشن سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع ایگزیکٹو آرڈر کا مستقبل امریکی وفاقی عدالتی نظام کے ہاتھوں میں ہے اور وہ آخر کار سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک وفاقی جج نے ٹرمپ کے حکم نامے پر جس کے تحت پناہ گزینوں کا داخلہ معطل اور مسلم اکثریت کے ساتھ ملکوں کے لوگوں کے داخلے پر عارضی طور پر پابندی لگائی گئی تھی، عمل درآمد عارضی طور پر روک دیا تھا۔ ٹرمپ کے نقاد اور اس کے حامی دونوں اس وقت جاری قانونی جنگ کو آئین کے تحت صدر کے ایگزیکٹو اختیار اور قانون کی بالادستی کے لیے صدر کو جواب دہ قرار دینے سے متعلق عدالتی شاخ کے حقوق کا ایک کلیدی ٹیسٹ خیال کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے قومی نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
صدر ٹرمپ کے لیے امیگریشن کو سخت کرنے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر کا مقصد صرف اور صرف امریکیوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ ان کے الفاظ،
was done for the security of our nation, the security of our citizens, so that people come in who aren't going
to اسے ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے لیے، ہمارے شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے جاری کیا گیا تھا تاکہ جو لوگ ہمارے ملک میں آئیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، اور اسی لیے اسے جاری کیا گیا تھا۔ لیکن ٹرمپ کے حکم نامے کے نتیجے میں ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ ڈیموکریٹس نے، جن میں سینٹ کے ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر شامل تھے، شکایت کی کہ صدر اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا،
We need Republicans to set aside partisan considerations in favor of doing what's best
ہم چاہتے ہیں کہ ریپبلکنز جماعتی سوچ کو ایک طرف رکھ دیں اور وہی کچھ کریں جو ملک کے بہترین مفاد میں ہو، وگرنہ ہمارے حکومتی ادارے، ہمارا آئین اور امریکہ کے بنیادی اخلاقی اصول تہو بالا ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سینٹ کے ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر کے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ امیگریشن سے متعلق حکم نامہ تعصب پر مبنی ہے اور غیر آئینی ہے، لیکن قانونی ماہر ڈین میکلاگلن کہتے ہیں کہ جب امیگریشن کو باقاعدہ بنانے کے لیے صدارتی اقدام کا معاملہ ہو تو تاریخی طور پر حالات مسٹر ٹرمپ کے حق میں ہو سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
Because the president is relying on authority that has been delegated to him by Congress, he also has very broad authority whether you think his policy is wise or not.
کیونکہ صدر اس اختیار پر انحصار کر رہے ہیں جو انہیں کانگریس نے دیا ہے، انہیں بہت زیادہ وسیع اختیار بھی حاصل ہے۔ آپ خواہ ان کی پالیسی کو دانش مندانہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، انہیں قانون کے دائرے میں رہ کر عمل کرنے کا بہت وسیع اختیار حاصل ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک قانونی ماہر ڈین میکلاگلن کے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے قانونی ماہر پال شف برمن کہتے ہیں کہ اب وفاقی عدالتیں یہ فیصلہ کریں گی کہ آیا ٹرمپ نے اپنے ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر کے اپنے صدارتی اختیار سے تجاوز کیا ہے یا نہیں۔ ان کے الفاظ،
The issue I think is whether these executive orders go farther and I
میرا خیال ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ ایگزیکٹو آرڈرز اختیارات سے متجاوز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے طلاق اور ان کے جاری کرنے کے انتہائی ناقص طریقہ کار دونوں اعتبار سے ایسا ہوا ہے۔ یہ الفاظ تھے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ایک قانونی ماہر پال شف برمن کے۔ صدر ٹرمپ نے سیاست میں قدم رکھنے سے قبل ایک ہمہ جہت کاروباری شخص کے طور پر ایک بین الاقوامی برانڈ کے ساتھ اپنا مقام بنایا تھا، لیکن اب صدر کے طور پر ایگزیکٹو اتھارٹی کی حدود کے ساتھ اور کانگریس اور عدالتی نظام کی طرف سے عائد قدغنوں کے ساتھ کام کرنا ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی یونیورسٹی کے قانونی ماہر جیمز تھربر کہتے ہیں،
We have separation of powers in our democracy. It's slow, it's deliberative, it's transparent.
ہماری جمہوریت میں اختیارات کی مساوی تقسیم ہے، یہ متحمل، مشاورتی اور شفاف ہے۔ ایک کاروباری شخص کے طور پر وہ یہ کہنا پسند کر سکتے ہیں کہ آپ کو برخاست کر دیا گیا ہے، یا اس کام پر عمل درآمد کر دیں، یا آپ آگے چلیں، لیکن ایک جمہوریت میں آپ ویسا نہیں کر سکتے، اور یہی چیز انہیں پریشان کرے گی۔ یہ الفاظ تھے امریکن یونیورسٹی کے قانونی ماہر جیمز تھربر کے۔ ایک زیری عدالت کی جانب سے صدر ٹرمپ کے امیگریشن سے متعلق حکم نامے کو عارضی طور پر روکنے کے فیصلے کے نتیجے میں ہوائی اڈوں پر اس وقت بہت سے پرمسرت مناظر دیکھنے میں آئے جب خاندانوں کا دوبارہ ملاپ عمل میں آیا، لیکن امکان یہ ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے سفر پر پابندی اور اس مقدمے میں صدارتی اختیار کے معاملے پر آخری فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए उर्दू voa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
नाइजीरिया की दहशतगर्द तंजीम बोको हराम ने सन 2014 और 15 में नाइजीरिया के शिमाल मशरकी इलाके पर कब्जा करके इस्लामी रियासत के क्याम का ऐलान कर दिया था। बेनकाब दहशत के उनवान से एक सिलसिले वार रिपोर्ट के इस दूसरे हिस्से में वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से हासिल की गई बोको हराम की एक खुफिया वीडियो के हवाले से इस दहशतगर्द तंजीम के नाकाम हमले और रात की तारीकी में हलाकत खेज वापसी की तफसील पेश की जा रही है। सुनते हैं यास्मीन जमील से।
एक दूर दराज गांव में बोको हराम के जंगजू हमले की तैयारी कर रहे हैं। उनका हदफ एक फौजी बैरक है जिसके दिफा के लिए भारी तोपें और एक टैंक मौजूद है। ये दहशतगर्द तंजीम सन 2013 से तमाम तर शिमाल मशरकी इलाके में सरकारी और शहरी अहदाफ को शदीद हमले का निशाना बनाती आई है। उस लड़ाई में 18,000 से ज्यादा अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं जिनमें फौजी दहशतगर्द और बेगुनाह शहरी शामिल हैं। ये वीडियो वॉइस ऑफ अमेरिका ने हासिल की है जिसे बोको हराम ने रिकॉर्ड किया और उसे कभी भी मंजर आम पर नहीं दिखाया गया। इसमें बोको हराम के हमलों की तफसील पेश की गई है और नाइजीरिया के उन शहरियों की हलाकत खेज हालत इजार दिखाई गई है जो उनके हत्थे चढ़ गए थे। मस्नूई सैयारे के जरिए हासिल की गई तस्वीर की बुनियाद पर वॉइस ऑफ अमेरिका का ख्याल है कि यह हमला बांकी के कस्बे में हुआ। ये वो इलाका है जहां बोको हराम 2014 के आखिर और 2015 के दौरान अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए थी। जंगजू लड़ाई से कबल राइफलें और RPG यानी रॉकेट से फेंकने वाले ग्रेनेड हाथों में थामे इकट्ठे होते थे। उनमें से बहुत से नौजवान लड़के हैं जिन्हें उनके देहात से बोको हराम में भर्ती किया गया था। कुछ तो 20 साल से भी कम उम्र के हैं। कमांडर उनसे अरबी और मकामी जबान में खिताब करते हैं और उन्हें मारने या मरने के लिए तैयार करते हैं। एक लीडर कहता है, अल्लाह का कहना है कि शहीदों में से बेहतरीन वो लोग हैं जो अगली सफों में लड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो वापस नहीं मुड़ते, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। हम उन्हें कत्ल कर देंगे और वो भी हमें हलाक कर देंगे, लेकिन याद रखो हम उनसे अलग हैं। ये अल्फाज थे एक कमांडर के। इस्लाम के बारे में मस्कशुदा उनके तसव्वुर के मुताबिक काफिर मौत के हकदार होते हैं। हमले की कमान चार कमांडर करते हैं जिन्हें बोको हराम की आला क्यादत भेजती है। बोको हराम के एक लीडर कमांडरों के नाम बताते हैं। दस्ते रवाना होते हैं और बैरकों के करीब घरों में छुप जाते हैं। हदफ यानी फौजी बैरकें रेत के थैलों, खंदकों और दीवार में घिर कर कलानुमा शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। बोको हराम का वीडियोग्राफर अगली सफों के अकब से वीडियो बनाता है। पहले फायरिंग होती है और फिर अफरा तफरी फैल जाती है। टैंक बैरकों में दाखिल होने के रास्ते की हिफाजत करता है। हमलावर तैयारा शिकन तोप को तैयार करने की कोशिश करते हैं। बैरकों से जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारी गोलाबारी होती है। हमलावर एक इमारत और बाड़ के पीछे से बैरकों पर फायरिंग करते हैं। ये फायरिंग का सिलसिला गुरूबे आफ्ताब तक जारी रहता है और फिर रुक जाता है। कुछ हमलावर इधर उधर भटकने लगते हैं। बोको हराम के जंगजू कई बरसों से नाइजीरिया की फौजी छावनियों को तबाह करते आए हैं जिनके पास फौजी साजो सामान की किल्लत होती है, लेकिन ये फौजी बहादुरी से मुकाबला करते हैं। बोको हराम की तरफ से हलाकतों में मुसलसल इजाफा होता जाता है और बैरकों पर फौजियों का कब्जा मुश्किल से ही बरकरार रहता है। अगली वीडियो में दिखाया गया है कि बोको हराम इलाके की मुकम्मल छानबीन शुरू करती है। वो खुराक, पैसा और किसी भी कारामद चीज के लिए एक मकामी लीडर से पूछगछ करते हैं। मैं पैसा या खुराक तकसीम नहीं करता, मेरे पास कुछ नहीं है, हत्ता के टेलीफोन भी नहीं। یہ الفاظ تھے ایک مقامی لیڈر کے۔ یہ کسی پر رحم نہیں کھاتے، جس لیڈر سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اسے بھی دوسرے افراد کے ساتھ جلدی ہلاک کر دیا جائے گا۔ شمال مشرقی علاقے کے سب شہری اس کہانی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک معمر شخص یہ بتا رہا ہے کہ اس کے کتنے جانور چوری ہوئے۔ بتہ خوری اور بے انصافی پر مبنی ہلاکتیں یہ بوکو حرام کی شناخت ہیں۔ وہ جب کسی گاؤں پر قبضہ کر لیتے ہیں تو لوگوں سے ان کے ان پیاروں کی وفاداری کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں جو وہاں سے فرار ہو چکے ہوتے ہیں۔ بوکو حرام کی پرتشدد کاروائیوں نے نائجیریا کے شمال مشرق علاقے میں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، لاکھوں افراد کو بے دخل کر دیا ہے اور وہاں کی سماجی حیثیت اجاڑ کر رکھ دی ہے۔ اسلام کے تصور کو اس قدر کیسے مسخ کیا جا سکتا ہے جو ان اذیتوں اور مصیبتوں کا جواز پیش کر سکے؟ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی بحری مشقوں میں شرکت کے لیے پہلی مرتبہ روسی بحری جہاز پاکستان کی آبی حدود میں پہنچ گئے ہیں۔ امن 2017 نامی یہ بحری مشقیں جمعے سے شروع ہوں گی، جو 14 فروری تک جاری رہیں گی۔ ان مشقوں میں پاکستان سمیت 37 ممالک کی بحری افواج کے دستے شرکت کریں گے، جن میں امریکہ، چین اور برطانیہ بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناہ گزین UNHCR 1 مارچ سے پاکستان کے اندر موجود افغان پناہ گزینوں کی ان کے اپنے وطن واپسی کا عمل شروع کر رہا ہے۔ محمد اشتیاق کی اس بارے میں ایک رپورٹ۔
UNHCR کی ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل گزشتہ سال دسمبر میں روک دیا گیا تھا۔
ریپیٹریشن یا واپسی کا جو عمل تھا وہ دسمبر میں روک دیا تھا ہم نے۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو ونٹر بریک، کیونکہ افغانستان میں سردیوں کا موسم زیادہ شدید ہوتا ہے اور لوگوں کو وہاں پہ ری انٹیگریٹ ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری واپسی کا جو کیش گرانٹ تھا اس کے لیے فنڈز کی کمی کی وجہ سے بھی ہم نے یہ پروگرام روک دیا تھا، تاکہ ہم اس وقفے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کیش گرانٹ کے لیے اپیل لانچ کریں، تاکہ جب دوبارہ ریپیٹریشن شروع ہو تو ہم واپسی کے خواہشمند افغان مہاجرین کی جو نقدی امداد ہیں وہ جاری رکھ سکیں۔
UNHCR کے مطابق پہلے واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کو $200 فی کس ادا کیا جاتا تھا، لیکن گزشتہ سال یہ رقم بڑھا کر $400 فی کس کر دی گئی تھی۔ گزشتہ سال پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجرین کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا۔ تاہم اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق لگ بھگ 13 لاکھ افغان پناہ گزین باقاعدہ اندراج کے ساتھ اب بھی پاکستان میں مقیم ہیں۔ رواں ہفتے پاکستان کی وفاقی کابینہ نے افغان مہاجرین کی واپسی اور ان سے متعلق ایک انتظامی پالیسی کی منظوری دی تھی۔ اس پالیسی کے تحت پاکستان میں مقیم غیر اندراج شدہ افغان شہریوں کے قوائف اکٹھے کرنے کا بتایا گیا تھا۔ UNHCR کی ترجمان دنیا اسلم خان نے اس پالیسی کا خیر مقدم کیا۔
یہ ایک بہت پازیٹو سٹیپ ہے، کیونکہ پاکستان میں پاکستانی حکومت کی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً اس وقت 6 لاکھ کے قریب افغان ایسے ہیں جو غیر رجسٹرڈ حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ تو یہ حکومت پاکستان اور حکومت افغانستان دونوں کے مفاد میں ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ ان کی سرزمین پہ کون ہے اور کہاں پہ رہائش پذیر ہے اور کس وجہ سے ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، ایک تو بارڈر ریگولیشن بھی ان پلیس ہے، دوسرا تمام افغان جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو کسی نہ کسی فارم میں آئیڈینٹیٹی مل جائے گی، جس میں سے 1.3 ملین افغان مہاجرین ہیں جن کے پاس POR کارڈز ہیں، اور پھر 6 لاکھ افغان مہاجرین کو اگر ریگولرائز کر دیا جائے ان کا اسٹے اور ان کو ویزا ریجیم کے اندر لے آیا جائے تو یہ ایک بہت پازیٹو سٹیپ ہے۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں طالبان کی طرف سے جاری بغاوت کے نتیجے میں سن 2016 کے دوران ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران 3,500 شہری ہلاک ہوئے اور 8,000 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ تاہم ایک تازہ تجزیے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ طالبان منقسم ہو چکے ہیں اور ان میں ہر سطح پر عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔ یوں یہ صورتحال ایک موقع فراہم کر رہی ہے جسے اس رپورٹ میں باقیوں کے ساتھ امن کاری کہا گیا ہے۔ اس بارے میں ہینری رجول کی ایک رپورٹ۔
افغانستان میں کابل اور دیگر شہروں میں خودکش حملوں کی ایک لہر جاری ہے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔
The killing and maiming of thousands of Afghan civilians is deeply
افغانستان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے تدامی چیا ماموتو کہتے ہیں کہ افغانستان میں افغان شہریوں کی ہلاکتیں یا پھر اپاہجی اور معذوری بڑی ڈراؤنی حقیقت ہے جس کی بڑے پیمانے پر روک تھام ہو سکتی ہے۔ تاہم تشدد کے باوجود بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ قیام امن کے لیے مواقع اب بھی موجود ہیں۔ طالبان کے اندرونی حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے درجنوں انٹرویوز پر مبنی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ طالبان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے معاون مصنف پروفیسر تھیو فیرل کہتے ہیں،
سینئر کمانڈرز ہو ور ان سینس یوزنگ سوئسائڈ اٹیکس ٹو بلڈ اپ دیئر ریپیوٹیشن، سو دیئر آر لارج پارٹس آف دی طالبان دیٹ آر فلی کمیٹڈ۔
سینئر کمانڈر جنہوں نے ایک طرح سے اپنی ساکھ بنانے کے لیے خودکش حملوں کو استعمال کیا، طالبان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو لڑائی سے مکمل وابستگی رکھتے ہیں، لیکن یہاں تنازع میں کمی کا امکان بہرحال موجود ہے۔ فیرل کے نزدیک یہ امکان طالبان قیادت کی کمزوری میں مضمر ہے۔ وہ کہتے ہیں،
دی نیو امیر اخندزادہ حبیب از وائڈلی سین ایز اے ویک اینڈ ڈیوائسو لیڈر۔ Many of our interviewees refer to him as simply a symbol.
طالبان کے نئے لیڈر اخندزادہ حبیب اللہ کو زیادہ تر ایک کمزور اور متنازع لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہم نے جن لوگوں سے انٹرویو کیے ان میں سے بہت سے لوگوں نے انہیں محض ایک رسمی لیڈر قرار دیا۔ طالبان کی اصل طاقت کہیں اور ہے۔ طالبان کی تمام سطحوں میں یہی تاثر موجود ہے کہ یہ تحریک قیادت سے محروم ہو چکی ہے۔ حکومت اور طالبان کے درمیان غیر رسمی امن بات چیت ہوئی ہے، لیکن طالبان کے سینئر لیڈروں نے مطالبہ کیا ہے کہ نیٹو کی قیادت میں افغانستان میں موجود 13,000 غیر ملکی فوجی باضابطہ بات چیت سے قبل واپس ہو جائیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے جاری خون ریزی کا الزام دسمبر میں پاکستان پر لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں عسکریت پسند گروپوں پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے، تاہم پاکستان اس الزام سے انکار کرتا ہے۔ بعض لوگ اب تک ان نیٹ ورکس کی حمایت کرتے ہوئے انہیں پناہ دیتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں، جیسے ملا رحمت اللہ کاکا زادہ جو طالبان تحریک کی ایک کلیدی شخصیت ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں کہا ہے کہ اگر ان کا پاکستان میں ٹھکانہ نہ ہو تو وہ ایک ماہ بھی اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکیں۔ یہ الفاظ تھے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے۔ پروفیسر فیرل دلیل دیتے ہیں کہ طالبان کی قیادت کو ایک طرف کر دینا چاہیے اور ان کے مخالف کمانڈروں کو مل بیٹھنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک مشترکہ مقصد تشکیل دے سکیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
بھارت کی سیکیورٹی فورسز اطلاعات کے مطابق متنازع کشمیر کے دارالحکومت سری نگر اور دیگر علاقوں میں پکڑ دھکڑ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اقدامات ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب بھارت کی پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں سزائے موت پانے والے کشمیری افضل گرو کی برسی کے موقع پر مظاہروں کی توقع ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے۔
جمعرات کو افضل گرو کی برسی پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں عام ہڑتال کی گئی، جس کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے کی تھی، جبکہ گرمائی دارالحکومت سری نگر کے پرانے شہر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے بعض دوسرے حساس علاقوں میں بھاری تعداد میں تعینات کیے گئے مقامی پولیس اور بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے دستوں نے حفاظتی پابندیاں عائد کیں۔ شمال مغربی شہر سوپور کے مضافات میں واقع دوآب گاہ گاؤں میں افضل گرو کی گھر پر تعزیتی مجالس کے انعقاد کا سلسلہ دن بھر جاری رہا اور اس دوران مقررین نے ان کی باقیات کو لوٹانے کا مطالبہ دہرایا۔ تاہم افضل گرو کی واحد اولاد غالب نے آزادی پسند قیادت پر اس حوالے سے انہیں مایوس کرنے کا الزام لگایا۔ بعد دوپہر سوپور میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ ایس پی وید نے بتایا کہ صوبے میں کہیں بھی کرفیو نافذ نہیں تھا، بلکہ سری نگر کے بعض حساس علاقوں میں حفظ ما تقدم کے طور پر ان کے بقول معمولی حفاظتی پابندیاں عائد کرنا پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 کے تحت امتناعی احکامات سنیچر 11 فروری کو بھی مقبول بٹ کی برسی پر نافذ رہیں گی، جبکہ جمعے کو سرینگر کے تاریخی لال چوک اور قریب واقع اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت و پاکستان کے گرمائی صدر مقامات کے آس پاس کے علاقے کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے۔ محمد افضل گورو کو دلی کی تہاڑ جیل میں 4 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 9 فروری 2013 کو پھانسی دی گئی تھی، جس کے بعد ان کے جسد خاکی کو جیل کے احاطے ہی میں دفنایا گیا۔ کشمیر میں ان کے اہل خانہ کا مطالبہ ہے کہ باقیات کو انہیں لوٹایا جائے تاکہ ان کی آبائی وطن میں مناسب تدفین کی جا سکے۔ اس صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں اس مانگ کی تائید کرتی ہیں۔ سرینگر کی عیدگاہ مزار شہدا میں کھودی گئی 2 خالی قبریں کشمیری قوم پرست لیڈر محمد مقبول بٹ اور افضل گورو کے باقیات کے لیے مخصوص رکھی گئی ہیں۔ مقبول بٹ کو بھی تہاڑ جیل میں 33 برس پہلے تختیدار پر لٹکایا گیا تھا اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کشمیر میں 1960 کی دہائی کے وسط میں ان کی مسلح سرگرمیوں کے دوران میں ایک بھارتی انٹیلیجنس آفیسر امر چند کو قتل کرنے کے مقدمے میں مجرم قرار دیا گیا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور کرکٹ کے شائقین کے لیے اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ ہے، پاکستان کرکٹ ٹورنامنٹ پی ایس ایل کے آغاز کے بارے میں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سرفراز احمد کو ون ڈے یعنی ایک روزہ میچوں کے لیے قومی ٹیم کا کپتان مقرر کیا ہے۔ سرفراز احمد وکٹ کیپر ہیں اور وہ اس سے قبل T20 میچوں کے لیے پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کے مطابق اظہر علی نے ون ڈے ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد سرفراز احمد کو اب یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ پاکستانی بلے باز اظہر علی کا کہنا ہے کہ ٹیم کی قیادت سے ان کی کارکردگی متاثر ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے ٹیم کی قیادت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی بیٹنگ اور کھیل پر مکمل توجہ دے سکیں۔ واضح ہے کہ آسٹریلیا کے حالیہ دورے میں پاکستانی ٹیم کو ون ڈے اور ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر تنقید کی جاتی رہی۔ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اس وقت مصباح الحق ہیں اور ان کے مستقبل کے بارے میں بھی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ مصباح الحق آنے والے چند ہفتوں میں اپنے فیصلے سے بورڈ کو آگاہ کریں گے۔ دریاسنا پاکستان سپر لیگ کے دوسرے سیزن کا آغاز جمعرات سے دبئی میں ہوا اور پہلا میچ پشاور زل میں اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
عراق میں موجود چوٹی کے ایک عملی کی کمانڈر نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے اندر داعش سے نمٹنے پر مامور افواج موصل اور رقہ پر دہشت گرد گروپ کا قبضہ خالی کرانے کی۔ بدھ کے روز شمالی بغداد سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل اسٹیفان ٹاؤنسینڈ نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داعش چلا گیا ہے۔ داعش کے جنگجو چند ہی ماہ کے اندر پھر سے لڑائی کا رخ اختیار کریں گے، لیکن وہ مادی طور پر خلافت کا دعویٰ نہیں کر پائیں گے۔ عراقی افواج نے دریائے دجلہ کے مشرق میں موصل کے علاقے پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے اور توقع ہے کہ بہت جلد وہ شہر کے مغربی علاقے کی جانب پیش قدمی کر چکے ہوں گے۔ موصل عراق کا دوسرا بڑا شہر ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا شہر ہے۔ جہاں تک رقہ کا تعلق ہے، امریکی قیادت والے اتحاد کو توقع ہے کہ داعش کے اس فی الواقع دارالخلافے کو آئندہ چند ہفتوں کے اندر اندر خالی کرا لیا جائے گا۔ امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کرنا اٹارنی جنرل ریپبلکن جماعت کے سینیٹر جیف سیشنز کی اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے توثیق کر دی ہے۔ اس بارے میں مائیکل پاؤمن کی رپورٹ، انجم ہیرل کل کی زبانی۔
امریکی صدارتی انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے زبردست حامی سینیٹر جیف سیشنز اب امریکہ کے اٹارنی جنرل ہیں۔ ان کے بارے میں ریپبلکن جماعت کے سینیٹر چک گراسلے کا کہنا تھا،
We all know him to be a man of deep integrity, a man of his word.
ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک دیانتدار آدمی ہیں، اپنی زبان کے پکے، جو انصاف اور شفافیت سے جڑے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں۔ اپنی نامزدگی کی توثیق کے لیے ہونے والی سماعت کے دوران سینیٹر جیف سیشنز نے قانون سے اپنی وفاداری کا عہد کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، آپ کو صرف صدر صاحب جو چاہتے ہیں اس کی قانونی طریقے سے مدد کرنی ہے، اور یہ کہ اگر ممکن نہ ہو تو آپ انہیں انکار کر سکے۔ لیکن ڈیموکریٹ ارکان اس پر قائل نہیں تھے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے سینیٹر ڈائنا فائنسٹائن کا کہنا تھا،
We have a president who wants to bring back torture and we have a nominee for attorney general who is
ہمارے پاس ایک ایسے صدر ہیں جو تشدد کو واپس لانا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک ایسے نامزد اٹرنی جنرل ہیں جو بالکل بھی آزاد نہیں ہیں۔ وہ ٹرمپ کی مہم کے ساتھ پوری طرح سے جڑے ہوئے تھے۔ اس پر سینیٹر لنڈسے گراہم کا کہنا تھا،
This idea that Senator Sessions was close to President Trump during the campaign is somehow
یہ خیال کہ مہم کے دوران سینیٹر سیشنز صدر ٹرمپ کے بہت قریب تھے اور اس کی وجہ سے وہ کسی طرح سے نااہل ہو جاتے ہیں، تو اس میں صفر معقولیت ہے۔ آپ توقع رکھتے ہیں کہ اسی قسم کے آدمی کو صدر صاحب منتخب کریں گے جسے وہ جانتے ہیں۔ حتمی رائے دہی سے پہلے ڈیموکریٹ جماعت کی سینیٹر الزبتھ وارن کو اس وقت ایوان سے باہر نکال دیا گیا تھا جب انہوں نے شہری آزادیوں کے مقتول رہنما ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی بیوہ کا سن 1986 میں لکھا گیا ایک خط پڑھنا شروع کیا، جس میں انہوں نے سن 1980 میں سینیٹر جیف سیشنز کی بطور فیڈرل جج نامزدگی کی مخالفت کی تھی۔ سینیٹر الزبتھ وارن کا کہنا تھا، مسٹر سیشنز نے سفید فاموں کی جانب سے اسی قسم کے رویے کے الزامات کو نظر انداز کیا تھا، اور اس کی بجائے سیاہ فاموں سے روا رویے کی حمایت کی تھی۔ اس پر سینیٹر مچ میکونل کا کہنا تھا، سینیٹر صاحبہ نے الاباما سے ہمارے ساتھی کی نیت اور چال چلن پر اعتراض کیا ہے۔ اس پر سینیٹر سٹیو ڈینز کا کہنا تھا، اعتراض سن لیا گیا ہے، سینیٹر صاحب آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ ریپبلکن ارکان کے اتحاد نے سینیٹر الزبتھ وارن کے خلاف ووٹ دیا کہ انہوں نے سینیٹ کے ایوان کے ضوابط کی پامالی کی ہے، اس لیے انہیں مزید بات کرنے سے روک دیا جائے۔ سینیٹر جیف سیشنز نے اوباما انتظامیہ کے محکمہ انصاف کی کمان سنبھالی ہے، جس نے ایسے بہت سے اقدامات پر صدر اوباما کا دفاع کیا تھا جسے صدر ٹرمپ اب مسترد کرنا چاہتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی وزارت دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ شام کے شہر ادلیب کے قریب دو فضائی کارروائیوں میں القاعدہ کے ایک سینئر رہنما سمیت 11 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق القاعدہ کے موجودہ سربراہ ایمن الزواہری اور سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی ابو ہانی المصری کو بھی مارے جانے والوں میں شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابو ہانی المصری کو 4 فروری کو ادلیب کے قریب اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ ابو ہانی المصری شام میں رواں سال مارے جانے والا القاعدہ کا چوتھا سینئر رہنما ہے۔ المصری نے 1980 اور 1990 کے دہائی میں افغانستان میں القاعدہ کے ٹریننگ کیمپ بھی بنائے، جہاں اس نے ہزاروں کو دہشت گردوں کی تربیت دی۔ اس سے قبل 3 فروری کو ایک امریکی فضائی کارروائی میں شام میں القاعدہ کے دہشت گردوں کے زیر استعمال عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 10 عسکریت پسند مارے گئے۔ پینٹاگون کے ترجمان کیپٹن جیف ڈیوس کہتے ہیں کہ ان کارروائیوں سے القاعدہ کے حملے کرنے اور ان کی منصوبہ بندی کی صلاحیت کو نقصان پہنچا ہے۔ صومالی قانون سازوں نے بدھ کے روز نئے صدر کا انتخاب کیا۔ وہ سابق وزیر اعظم ہیں جو امریکہ اور صومالیہ کی دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ محمد عبداللہ محمد، جنہیں عرف عام میں فرماجو پکارا جاتا ہے، انہیں موغدیشو میں صومالی پارلیمان نے رائے شماری کے دونوں دور میں فاتح قرار دیا۔ ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں فرماجو کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے، جو موجودہ سربراہ حسن شیخ محمود اور سابق صدر شیخ شریف شیخ احمد کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھے۔ ووٹنگ کے بعد محمود نے اپنی شکست تسلیم کی، جبکہ موغدیشو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ خوشی کے اظہار کے طور پر صومالی دارالحکومت کی سڑکوں پر لوگوں نے گولیاں چلائیں۔ نئی صدر نے ووٹنگ کے فوراً بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا جس میں انہوں نے سیکیورٹی کو بہتر بنانے، بدعنوانی سے نبردازما ہونے اور غریبوں کی مدد کا عہد کیا۔ پاکستان سے امریکہ سفر کرنے والوں پر ٹرمپ انتظامیہ کی ممکنہ پالیسی پر نفیسہ ہود بھائی نے واشنگٹن میں سینئر صحافی انور اقبال اور پاکستان میں سابق سفیر مشتاق مہر سے ان کا نقطہ نظر معلوم کیا۔ ان کی رپورٹ۔
ہم اخبارات میں شائع ہونے والے وائٹ ہاؤس کے اس بیان سے شروع کریں گے کہ امریکہ کا پاکستان سے آنے والوں پر پابندی لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں انور اقبال کی طرف، وہ سینئر صحافی ہیں اور ڈان کے نمائندہ ہیں، اور انہوں نے آج ایک خبر لکھی ڈان اخبار میں جس کے بقول انہوں نے لکھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ پاکستانی سٹیزنز کو یہاں آنے سے روکیں، کیونکہ بقول ان کے امریکی جو اہلکار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان وہ ڈیٹا فراہم کر رہا ہے جو کہ ضروری ہے۔ انور اقبال، آپ بتائیے کہ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کو کوٹ کر کے آپ نے یہ بات کی، یہ سوال غالباً ان سے پوچھا گیا، کس کی طرف سے سوال تھا اور کیا آپ موجود تھے یا آپ ہی نے سوال پوچھا تھا؟
نہیں، میں نے سوال نہیں پوچھا تھا، ریگولر ہیئرنگ میں سوال کیا تھا جرنلسٹ نے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ نے سات ملکوں کو تو کر دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں ان سات ملکوں سے زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، لبنان بھی ہے، تین ملکوں کے نام بھی تھے، اس کے علاوہ سعودی عرب کا بھی نام لیا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے وائٹ ہاؤس سے اور ہوم لینڈ سیکورٹی سے میں نے وضاحت مانگی، انہوں نے پورا اپنا ایک بیان لکھا ہوا جو ہے مجھے بھیجا، اور جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ان کا پیمانہ کیا ہے کسی خود کے روکنے کا وہاں سے آنے والے وزٹرس کو اور یا ریفیوجیز کو۔ تو اس میں کہا کہ جو ہمارا سب سے پہلا کنسرن ہے وہ یہ ہے، وہ وہاں سے ان کو کسی قسم کا کوئی ڈیٹا، کوئی انفارمیشن، کوئی اطلاع جو چاہیے ہوتی ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ جو شخص آنا چاہتا ہے یا آنا چاہتی ہے، یا وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے، دہشت گردی میں ملوث ہے، کسی کرائم میں ملوث ہے، کس طرح کے ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے، کس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ تو نہیں، اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی، تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ شخص کو آنے دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اس کے برعکس پاکستان سے ہمارا ایک طویل اس سلسلے میں کوآپریشن ہے، اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے، اسی طرح سعودی عرب بھی ہے، اس طرح افغانستان بھی ہے، جہاں سے ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے، اور ہم جو بھی مزید معلومات چاہتے ہیں وہ ہمیں میسر ہو جاتی ہیں۔
مشتاق صاحب، آپ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے امریکہ آنے والوں کی ویزا کی تو تصدیق ہو جاتی ہے، آپ کے خیال میں یہی ایک وجہ ہے جس کی بنا پر پاکستان ابھی تک کوئی بین سے بچا ہوا ہے؟
جی نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ گریجولی اور سلولی یہ ریسٹرکشن لگائیں گے، اور وہ بہت سے ممالک پہ لگائیں گے جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ جو ساؤتھ ایشیا کی بیلٹ ہے اس میں میسو پاپولیشن ہے۔ نئے پریزیڈنٹ ہیں، وہ کافی حد تک انورڈ لکنگ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں ترقی ہو، امریکہ میں امپلائمنٹ ہو، امریکہ کے لوگوں کو پہلے اکنامک سپورٹ ملے، اور امریکہ کے اندر لا لیسنس جو ہے، خاص طور پہ جو کرمنالٹی ہے، اسٹریٹ وائلنس ہے، اس کا کسی طرح خاتمہ کیا جائے، تو وہ یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لے رہے ہیں۔ میری ایسٹیمیشن کے مطابق اگلے الیکشن تک رہیں گی، اور پیوریفیکیشن کا پروسیس امریکہ میں جو ہے وہ جاری رہے گا۔
ہمارے ساتھ ہے ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر اور انور اقبال جو ڈان اخبار کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے، اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارے پروگرام کو فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے سنگ سنگ سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahaizindagi اور facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے، پیشکش یاسمین جمیل۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان اور بحریہ کے کپتان جیف ڈیوس نے بتایا ہے کہ حال ہی میں ٹھیک نشانے پر لگائے گئے فضائی حملے میں، جو شام کے ادلب صوبے میں ایک تربیتی کیمپ پر پائلٹ اور بغیر پائلٹ کے طیاروں نے کیا، القاعدہ کے 100 سے زیادہ جنگجو ہلاک ہو گئے۔ ایک بیان میں ڈیوس نے کہا کہ شیخ سلیمان نامی تربیتی کیمپ کم سے کم 2013 سے کام کر رہا تھا۔ کپتان ڈیوس نے کہا ہے کہ اس تربیتی کیمپ کے خاتمے سے تربیتی آپریشن میں خلل پڑا ہے اور اس سے سخت موقف رکھنے والے اسلام پسندوں اور شامی اپوزیشن گروپوں کی القاعدہ میں شمولیت یا میدان جنگ میں اس کے ساتھ تعاون کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ 1 جنوری کے بعد سے امریکہ کے فضائی حملوں میں القاعدہ کے 150 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں محمد حبیب بوسودون التیونیسی بھی شامل ہے جو بیرونی آپریشن کا سربراہ تھا۔ وہ 17 جنوری کو مارا گیا۔ التیونیسی اسلامی انتہا پسندی اور بیرونی آپریشنز میں سہولت کار تھا اور مغربی اہداف پر دہشت گرد حملوں کی سازش میں ملوث تھا۔ محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری پیٹر کک کے مطابق التیونیسی 2014 میں شام آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ یورپ بھر میں اور مشرق وسطی کے ملکوں میں کئی سال گزار چکا تھا۔ کک نے کہا کہ اس دہشت گرد کی ہلاکت سے القاعدہ کے ایسے گروپ کو زک پہنچے گی جس میں تجربے کار، اثر و رسوخ والے سہولت کار اور بیرونی آپریشنز کا تجربہ رکھنے والے جنگجو شامل تھے۔ 12 جنوری کو عبد الجلیل المسلمی ہلاک کر دیا گیا، جو مغرب میں دہشت گرد حملوں کے ایک نیٹورک میں ایک سہولت کار کی حیثیت رکھتا تھا۔ پریس سیکرٹری کک کے مطابق مسلمی تیونس کا باشندہ تھا اور اسے 1990 کے اشرے میں طالبان نے تربیت دی تھی۔ اس نے اس دہشت گرد گروپ میں سفری سہولت کار کا کام سر انجام دیا تھا۔ مسلمی کے القاعدہ کے متعدد بیرونی آپریشنز کے منصوبہ سازوں اور دہشت گردوں کے ساتھ وسیع اور دیرینہ تعلقات تھے۔ مسٹر کک نے کہا کہ القاعدہ میں مسلمی کا خلا پر کرنا مشکل ہوگا اور امریکہ شام میں ان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہ سے محروم رکھنے کے لیے کارروائی کرتا رہے گا، جہاں سے وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں یا ان کے مفادات پر حملے کے لیے سازشیں کرتے ہیں۔ کپتان ڈیوس کا کہنا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے جو تابڑ توڑ کیے گئے، القاعدہ کی صلاحیتیں کمزور ہوں گی، اس کے عزم کو دھچکا پہنچے گا اور اس کی صفوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ پوری دنیا میں پرتشدد انتہا پسند گروپوں کو شکست دینے کے لیے ہم مستقل دباؤ ڈالتے رہیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام ہفتہ آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 سے 10:30 تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے
facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر آڈیس ریگس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے پیش کریں گی نفیسہ ہود بھائی. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.